الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قابل قدر علماء کرام اور مشائخ عظام اور عزیز طلبہ، ادارے کے منتظمین اور معاونین اور جملہ سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جو صحیح بخاری میں ہے، قیامت کی کچھ علامات کا ذکر کیا ہے. ارشاد ہے: یرفع العلم ویفش الجہل. علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. گویا علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم ایک انتہائی محترم اور مقدس راستہ ہے، جس کا موجود رہنا دنیا کی بقا کا باعث ہے اور جس کا اٹھ جانا قیامت کی علامت ہے. ان علم ایک شرف ہے، جب تک باقی ہے ہم سب محفوظ ہیں، اور جب یہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی تو یہ ہماری تباہی ہے، کیونکہ قیامت کا وقوع جو ہے بڑے ہولناک طریقے سے ہوگا. یہ آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور یہ سورج چاند ستارے سب کا نور سلب ہو جائے گا. اور تمام زندہ لوگ مر جائیں گے. یہ قیامت کا وقوع ہے جو بہت ہی تباہ کن ہے. کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. تو علم جو ہے یہ ہمارا تحفظ ہے, اور یہ ہماری حفاظت اور بقا کی بنیاد ہے. جبکہ علم کا اٹھ جانا اتنا خطرناک ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. علم کیسے اٹھے گا وہ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ رب العزت علماء کے سینوں سے علم نہیں مٹائے گا. یعنی علم کے اٹھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ علماء کے سینوں سے علم محو ہو جائے, مٹ جائے اور علماء اپنا علم بھول جائیں, بلکہ علم کے اٹھ جانے کا معنی یہ ہے بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالی علماء ہی کو اٹھا لے گا, علماء یکے بعد دیگرے مرتے جائیں گے, فوت ہوتے جائیں گے, اور ان کے جانے سے ان کا علم اٹھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. ہر عالم کے پاس ایک منفرد علم ہوتا ہے جو دوسرے کے پاس نہ ہو. وفوق کل ذی علم علیم, ہر عالم سے بڑا کوئی دوسرا عالم ہوتا ہے. تو جو عالم فوت ہوگا وہ اپنے حصے کا علم لے کر فوت ہوگا, اور یوں رفتہ رفتہ علم اٹھ جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کے ایک شاگرد نے کہا تھا کہ لو قدرت ان ازید فی عمر محمد ابن اسماعیل, کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی, کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کو دے دیتا, وہ فوت نہ ہوتے میں فوت ہو جاتا. لأن موتی یکون موت رجل واحد, کیونکہ میری موت ایک شخص کی موت ہوتی, امام بخاری کی موت علم کی موت. امام بخاری کے چلے جانے سے ایک بڑا علم ختم ہو جائے گا, اٹھ جائے گا. ایک بہت بڑے تابعی محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اذا مات عالم وقع فی الاسلام ثلمۃ لا یصدھا شیء من قلب اللیل والنہار. جب عالم فوت ہو جاتا ہے تو دین اسلام میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے, ایک رخنا واقع ہو جاتا ہے, اس دراڑ کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. زمانہ چلتا رہتا ہے, گزرتا رہتا ہے, مگر وہ خلا پر نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے. تو یہ علامات قیامت میں سے ہے, رفتہ رفتہ علم اٹھ جائے اور جہالت پھیل جائے. علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کے فوت ہونے سے. کتابیں ختم نہیں ہوں گی, لائبریریاں آباد ہوں گی, کتابیں بھری ہوں گی اور یہ آپ کی سی ڈیز اور یہ انٹرنیٹ سب موجود ہوں گے، مگر علم نہیں ہوگا، کیونکہ علم کی اساس کتابیں نہیں ہیں، علم کی بنیاد علماء ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے تورانی کبیر میں کہ انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ، کہ علم جو ہے وہ علماء سے سیکھنے سے آتا ہے، اور دین کی فقاہت جو ہے وہ بھی علماء سے حاصل ہوتی ہے. کتابیں ایک معاونت کا کام کرتی ہیں، لیکن کتابیں سب کچھ نہیں ہیں. کتابوں کی سمجھ کے لیے علماء کا سہارا ضروری ہے. لہذا اصل جو علم کی اساس ہے وہ علماء کرام. تو علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کے چلے جانے سے. حتی اذا لم یبق عالما، حتی کہ اللہ رب العزت جب علماء کو باقی نہیں چھوڑے گا اور علماء رفتہ رفتہ فوت ہو جائیں گے، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر مان لیں گے، سردار مان لیں، اپنا امام مان لیں. یستفتون، جن سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے، فیفتون برائیہم، ان کے پاس علم تو نہیں ہوگا کتاب و سنت کا، تو اپنی رائے سے وہ مسائل بیان کریں گے، فتوے دیں گے. فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے جائیں گے. اور یہ زبردست علامت قیامت، علماء اٹھ جائیں گے اور جہال لوگوں کی قیادت کریں گے اور لوگوں کو دین سکھائیں گے. ظاہر ہے کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں، بلکہ اپنی آراء کی روشنی میں، کیونکہ جاہل بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. ایک جاہل مطلق ہوتا ہے اور ایک جاہل مرکب ہوتا ہے. جاہل مطلق وہ ہے جو جاہل ہے اور اس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں، اور جاہل مرکب ڈبل جاہل، جو جاہل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، اپنے جہل کو جانتا نہیں، یہ ڈبل جہالت ہے، اسے جاہل مرکب کہا جاتا ہے. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے امت کے لیے، دین کے لیے. اور آج یہ علامت قیامت اس لیے بھی بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ کچھ علماء کا وجود ہے، مگر ایک نوجوان طبقہ جن کے پاس علمی اساس نہیں ہے وہ زمام علم اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، نئے نئے مسائل کی اختراع کر کے، علماء سے کٹ کر. اور خود ایک عالم کے روپ میں نمودار ہو کر، جو اکثر ہمارے موضوع ہوتے ہیں، نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کا کردار، اور یہ جملے کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں، مستقبل کے قائد ہیں، یہ جملے نوجوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. نوجوانوں کا قیادت سے کوئی تعلق نہیں. نوجوان اگر قیادت کے اہل ہوتے تو اللہ تعالی سب سے راست طبقہ انبیاء کا انہیں جوانی میں نبوت دے دیتا. لیکن اکثر انبیاء کی عمر 40 سال کی تھی نبوت کی. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت سے مشرف ہوئے. آج بعض سیاسی لیڈر بھی نوجوانوں کو ابھارتے ہیں اور ان کا نام لے کر اپنی ہوس اقتدار مٹانا چاہتے ہیں، جن میں آپ کے خان صاحب عمران خان صاحب، جو عصر حاضر کا ایک فتنہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اور اس مدعا پر امیر عمر بن خطاب کا قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ دین کا بگاڑ اور امت کا بگاڑ اس چیز میں ہے کہ علم نوجوانوں سے آئے، نوجوان قوم کو علم دیں، اور نوجوانوں کا یہ علم یا ان کی یہ باتیں لوگوں کو بڑوں کا نافرمان بنا دے. اور آج یہ فعلاً یہ بات موجود ہے. اس معاشرے میں ایسے عناصر ہیں، کم عمر کم علم، لیکن وہ مسند علم پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، فتوے دینے کی کوشش کرتے ہیں، جذباتیت کو ابھارتے ہیں. اور نوجوان یا کچھ لوگ ان کے پیروکار بن جاتے ہیں اور جو بڑے علماء ہیں ان کے نافرمان بن جاتے ہیں. جبکہ امیر عمر فرماتے ہیں کہ امت کی اصلاح، امت کی درستگی اس بات میں ہے کہ علم بڑوں کی طرف سے آئے، بڑے علماء کی طرف سے، اور سارے نوجوان ان کے پیروکار بن جائیں. یہ امت کی صلاح کا راستہ ہے اور وہ امت کے بگاڑ کا راستہ ہے. ایک عالم کا کیا مقام ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک قول فصل ہے، ایک جامع قول، قاعدہ کلیہ سمجھ لیں. ایک طرف ایک عالم ہے پڑھا لکھا، دوسری طرف ان پڑھ، وہ کوئی بھی ہو، اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کا شمار کسی بھی طبقے میں ہو، وہ تاجر ہو، سخی ہو، ہر سال کا حاجی ہو، ہر مہینہ عمرہ کرنے والا ہو، قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، مجاہد ہو، اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ سارے طبقے مل کر بھی ایک عالم کی برابری نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا قول فصل، اور اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے. سنن نبی داود اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، فضل العالم عند العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کی فوقیت ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. یعنی یہ فرق ایک عالم اور عابد کا ہے، ایک طرف ایک عالم ہو، ایک طرف سارے عبادت گزار ہو. عبادت میں جہاد بھی عبادت ہے، سخاوت بھی عبادت ہے، رات کے تہجد بھی عبادت ہے، روزے بھی عبادت ہیں، بے تحاشا اقسام ہیں عبادت کی. تو ایک طرف جھمگٹا ہو عبادت گزاروں کا اور ایک طرف عالم ہو، ان میں کتنا فرق ہے، جتنا فرق چودھویں کے چاند اور باقی ستاروں میں. ستاروں کا جھرمٹ ہو، ان سے وہ ستارے عباد ہیں، عبادت گزار ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک عالم دین چودھویں کے چاند کی طرح جلوہ افروز. اتنا فرق ہے. یعنی یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی پوری تفسیر کر رہی. یہ فرق منصبی. اس میں دو چیزیں بتلانا مقصود ہے. ایک تو عالم کو بتانا مقصود ہے کہ عالم کہتے کسے ہیں. ہر علم کا دعویٰ کرنے والا عالم نہیں ہوتا، ورنہ خود ساختہ شیخ الاسلام بھی یہاں موجود، بہروپیہ شعبدہ باز اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا. تو عالم ہونا دعوے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ حدیث جو ہے ایک عالم کی تشخیص کرتی کہ عالم ہے کون. دیکھیں، عالم کو چودھویں کا چاند قرار دیا گیا ہے، اور چاند کی تعریف کیا ہے؟ چاند کی تعریف یہ ہے کہ چاند اپنا نور سورج سے لیتا ہے، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. اس لیے جب بھی زمین حائل ہوتی ہے، چاند اور سورج کے درمیان، تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. چاند کا نور اپنا نور نہیں. اب چاند اور سورج کے بیچ زمین آ گئی تو چاند گرہن ہو گئی اللہ کے امر سے. یہ اس کا امر قدری و کونی ہے، تکوینی امر. اس نے لکھا ہوا ہے یہ گرہن کب لگیں گے، کیوں لگیں گے، وہ اس کے علم میں. مقصد لوگوں کو جھنجھوڑنا، تنبیہ کرنا. تو باہر کیف، چاند کا اپنا نور نہیں ہوتا، اور دین اسلام میں علماء کو چاند قرار دیا گیا ہے، اور دین اسلام میں سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسراج منیر، اللہ کے پیارے پیغمبر سراج. تو حقیقی عالم وہ ہے جو اپنی رائے سے، اپنی خواہش سے، اپنی عقل سے نہیں بولتا، بلکہ اس کا علم سارا کا سارا ماخوذ ہوتا ہے سراج منیر سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ عالم کا تشخص اور یہ عالم کی تعریف ہے. تو ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ عالم کون ہوتا ہے. ہر علم کا دعوے دار عالم نہیں ہوتا، ہر مفتی کہلانے والا مفتی نہیں ہوتا، ہر شیخ الاسلام کہلانے والا شیخ الاسلام نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کسوٹی پر پرکھا جائے گا. اس کسوٹی پر، کسوٹی کیا ہے کہ اس کا علم، اس کے علم کی اساس کیا ہے، اس عالم کا علم کہاں سے مستفاد اور ماخوذ ہے. اگر وہ اپنی رائے کی باتیں کرتا ہے اور اپنی خواہشات کی باتیں کرتا ہے، چونکہ چنانچہ اس کے علم کی اساس ہے تاویلیں کرنا اور بہانہ سازی کرنا، تو وہ عالم نہیں ہے. چاہے وہ رائے کے زور سے لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر دے، وہ عالم نہیں ہے. ایسے مسائل جن کا کوئی وجود ہی نہیں، انہیں تراش کر کے ان پر تفریحات قائم کرنا، یہ علم نہیں ہے. علم تو ایک سادہ سی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی، یہ علم ہے جس کو پڑھنے سے، حاصل کرنے سے، عمل کرنے سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اور اس کا دل اللہ کی خشیت سے معمور ہوتا ہے. باقی کسی علم میں یہ جوہر نہیں ہے, صرف وحی کا علم اور کتاب و سنت کا علم پڑھنے والے اللہ سے جوڑتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے, اور باقی کسی علم میں یہ صلاحیت نہیں. تو یہ عالم ہے جس کا علم وحی الہی سے مستفاد اور ماخوذ ہو. یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ عالم کی تعریف پہچان لو, جو بات کرے قال اللہ اور قال رسول کی بنیاد پر, بات بات پر اللہ تعالیٰ کا فرمان پیش کرے, اللہ کے حبیب کی سنت اور حدیثیں پیش کرے, یہ ایک عالم کا تشخص ہے. جس کی بات دل میں اتر جائے, جس علم کو حاصل کر کے بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہو جائے, یہ علم اور یہ علماء ہے. ایک یہ چیز بتائی گئی. دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ جب اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے, تو اب ایک بے علم انسان کی ذمہ داری کیا ہے, اس کے عقیدے کا تحفظ کس چیز میں. جہالت تو علاج نہیں, اس کا بچاؤ کس چیز میں, اس کے ایمان کی حفاظت کس چیز میں, اس کی نماز کیسے بہتر ہوگی, اس کا حج کیسے بہتر ہوگا, اور وہ کیسے فتنوں سے بچے گا. ظاہر ہے کہ وہ بے علم ہے, اور جہالت یہ علم فراہم نہیں کرتی. امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے, من لم یذق ذل التعلم ساعة تجرع کأس الجهل طول حیاته, کہ جو شخص گھڑی دو گھڑی ہر روز طلب علم کی مشقت برداشت نہ کرے, اسے زندگی بھر جہالت کے جام انڈیلنے پڑتے ہیں, پھر روزانہ وہ جہالت کے جام پیے گا اور اس کا مرض بڑھتا ہی جائے گا, بیماری بڑھتی ہی جائے گی. جہل میں کوئی شفا نہیں, شفا علم میں. وہ ایک صحابی کا سر زخمی ہو گیا, کھل گیا, اور اتفاق سے اس کو رات کو جنابت کا عارضہ پیش آ گیا. نبی علیہ السلام دور تھے میدان جہاد کا یہ واقعہ ہے. جو صحابہ قریب تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ تمہیں نہانا پڑے گا تبھی نماز پڑھ سکو گے فجر کی. اس نے نہا لیا, پانی اندر داخل ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو. نبی علیہ السلام تب یہ بات پہنچی تو آپ شدید ترین غصے میں آ گئے, فرمایا کہ الا سألوا فإنما شفاء العي سؤال, تم نے سوال کیوں نہیں کیا جب میں موجود ہوں. ایک مریض اور تھکے ہوئے انسان کی شفا جو ہے وہ سوال میں, اور سوال کس سے کرو گے, اہل علم سے, جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی وحی کے نور سے منور ہیں. تمہارے جہل کو وہی دور کریں گے, تمہارے مرض کا علاج انہی کے پاس, جن کا وجود ایک غنیمت ہے. ابن قیم فرماتے ہیں جس شہر میں عالم نہ ہو, جس گاؤں میں عالم نہ ہو, اس شہر کے مکینوں پر ہجرت کرنا فرض ہے, کیونکہ وہاں جہل ہی جہل, بربادی ہی بربادی. سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ ما علامت و ہلاک الناس, کہ لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے. فرمایا کہ اذا مات عالم, جب ان کا عالم فوت ہو جائے. قومیں زلزلے سے مرتی ہیں, بعض وقت طاعون کا مرض پھیلتا ہے اور ہلاکتیں ہوتی ہیں, اور کبھی ڈینگی مچھر آ جاتا ہے اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. یہ قوموں کی موت نہیں ہے, یہ جسموں کی موت ہے, وہ تو آنی ہی آنی, اصل موت روحانی موت ہے. تو فرمایا کہ قوموں کی موت ان کے عالم کی موت کے ساتھ مربوط. عالم فوت ہو گیا, یہ قوموں کی موت. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس قوم کو علماء کی حاجت ہے, ایک ڈاکٹر سے بڑھ کر, ایک طبیب سے بڑھ کر. طبیب کے پاس جو فن ہے وہ تو اس کا متبادل ہو سکتا ہے. ہمارے گھروں کے بزرگ کئی بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت ہی نہیں. ان کے تجربے, ان کے مشورے, ہماری نانیاں اور دادیاں کئی امراض کا علاج ان کے پاس مشورے سے, ان کا مشورہ, ان کا تجربہ. لیکن دینی امر, شریعت کا امر مشورے سے نہیں چلے گا, تجربے سے نہیں چلے گا. اس کا ایک ہی مدار ہے, ایک ہی محور ہے, اور وہی الہی ہے. یہ علاج وہی دے گا جس کے پاس اللہ کی وحی ہے. تو یہ امت کو ان علماء کی حاجت, علماء کی ضرورت. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو پڑھے لکھے ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. اور نبی علیہ السلام کی یہ تفسیر کہ ایک عالم کی ایک عابد پر فوقیت ایسی ہے جیسے چودھری کے چاند کی ستاروں پر, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب سارے لوگ علماء کی صحبت کے محتاج ہیں, کیونکہ یہ علم نافع بانٹتے ہیں, اللہ کی وحی کے علم کو تقسیم کرتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولیکن ورثوا العلم. اور انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے, انبیاء کا ترکہ علم ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافر, جو اس کو سمیٹ دے گا اس نے ایک وافر حصہ سعادت کا اور خیر و برکت کا سمیٹ لیا. جس کا معنی یہ ہے کہ علماء سے جڑے رہو, جڑے رہو علماء سے. اور خاص طور پہ آج جو فتنوں کا دور, فتنوں کے دور میں اے قوم آپ کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت, اور یہ کام علماء کا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے, الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاهل. جب فتنہ آتا ہے ہر عالم اس کو پہچان لیتا ہے, یہ فتنہ ہے. یعنی بعض اوقات فتنہ جو ہے وہ خیر کی شکل میں آتا ہے. ونبلوکم بالخیر وشر فتنہ, ہم کبھی شر کو فتنہ بنا کر آزمائیں گے اور کبھی خیر کو. جب خیر فتنے کے روپ میں آئے گی تو اس کو کیسے پہچانا؟ یہ بصیرت علماء کے پاس. جب فتنہ آتا ہے علماء پہچان لیتے, جو حلا نہیں پہچانتے وہ اس میں داخل ہو جاتے. اور جب فتنہ پوری طرح جو حلا کو پیس کر واپس پلٹتا ہے تو پھر جاہل بھی پہچان لیتے یہ فتنہ تھا. ہماری کمر ٹوٹ گئی اس فتنے سے. اور اگر جہلا کا تعلق روز اول سے علماء کے ساتھ ہو تو علماء کی طرف پہلے ہی دن انہیں بھی فتنے کی معرفت ہو جائے گی, بچ جائیں گے. اور آج فتنوں کے دور میں یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے, علماء سے دوری کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے, بلکہ قدم قدم پر ان کی صحبت کے محتاج. جو لوگ علماء سے کٹ کر رہتے ہیں وہ معاشرے کے بدنصیب افراد, اور ان سے زیادہ بدنصیب وہ ہیں جو کٹتے بھی ہیں اور ان پر زبان درازی بھی کرتے ہیں. ان پر کیچڑ اچھالنا, ان کی غیبتیں کرنا, الزام تراشیاں کرنا. من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب, حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اور حقیقی ولی جو ہے وہ عالم دین, کیونکہ ولایت جہالت کے ساتھ نہیں, ولایت علم کے ساتھ. تو حقیقی ولی عالم دین. یہ نقطہ آج کے دور کی ضرورت, اس کا فہم اور اس پر چلنا. اور آج تو بڑے بڑے وسائل موجود ہیں, ہر جیب میں موبائل. علماء سے رابطہ کیجئے, رجوع کیجئے, درپیش مسائل کا استفسار کرو, ان سے جواب لو, تاکہ دین پر قائم رہو. اور ہم نے بتا دیا کہ حقیقی عالم جس کا محور و مدار جو ہے وہ اللہ کی وحی, ان کو پہچانو جو اللہ کی وحی کی بات کرتے ہیں. ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث سے دیتے ہیں. وہ آپ کی حفاظت دین کے قلعے ہیں جن کی معرفت ضروری. تو یہ علامات قیامت میں سے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا. تو جہالت ایک تاریکی ہے اور علم ایک نور ہے. اس نور کو سمیٹو, اس نور سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرو, جس کا معنی یہ ہے ہمارا عقیدہ, عمل, منہج, ہماری سیاست, ہمارے خلق, معیشت, معاشرت, معاملات, ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کے علم کا نور ہو, رنگ ہو. یہ چیز بندے کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی. جبکہ جہل ایک فتنہ ہے جو بربادی کا باعث بنے. اور جو علم ہمیں روز افزوں حاصل ہو, وہ برائے علم نہ ہو بلکہ برائے عمل ہو. کچھ لوگوں کو سوال کا ایک شوق ہوتا ہے, پوچھتے رہنا ان کی فطرت بن جاتا, عادت بن جاتا, جبکہ ان کی عملی زندگی بہت پیچھے. یہ چیز بھی انتہائی خطرناک. دیکھو طلب علم کے ساتھ اپنے نفس پر آپ لوگ علم کی حجت قائم کر لیتے. علم کی حجت یہ ہے کہ علم آ گیا, اب عمل کرنا پڑے گا, حجت قائم ہو چکی. ایک جاہل انسان معذور ہو سکتا ہے, اللہ جانتا بہتر, ہم اس کو معذور نہیں کہیں گے. اس کے عذر کو ہم نہیں جانتے, اس کے عذر کی حقیقت اور کیفیت ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, لیکن بچاؤ ممکن ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, قیامت کے دن تین افراد کا مقدمہ پیش ہوگا اللہ کے دربار میں. ایک وہ شخص جو دنیا میں پاگل تھا, مجنون تھا, عقل سے بیگانہ تھا, اسے کوئی شعور ہی نہیں تھا. دوسرا وہ شخص جو گونگا اور بہرا تھا, نہ اس کی زبان میں نطق تھا اور نہ اس کے کانوں میں سماعت کی صلاحیت تھی. اور تیسرا وہ شخص جو فطرہ کے دور میں پیدا ہو کر مر گیا. فطرہ کا دور 600 سال کا دور ہے, عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کی بعثت تک 600 سال کوئی نبی نہیں آیا, کوئی وحی نہیں اتری. اس دور میں جو لوگ پیدا ہوئے, پیدا ہو کر مر گئے, عیسیٰ علیہ السلام کا علم تو تھا جو تھا, لوگوں نے تحریفیں کر کے تورات و انجیل میں اسے مسخ کر دیا تھا. اور جو لوگ اس دور میں پیدا ہوئے وہ فطرہ کے دور کی مخلوق ہے, اس کا دعویٰ بھی قیامت کے دن پیش ہوگا. فترہ والا کہے گا کہ یا اللہ میں جس دور میں تھا اس میں کوئی نبی آیا ہی نہیں، آتا تو میں اس کی اتباع کرتا نا، میں معذور. اور مجنو کہے گا کہ یا اللہ میں پاگل تھا، مجھ میں عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اگر عقل ہوتی شعور ہوتا تو میں ضرور دین حق کو قبول کرتا. اور وہ گونگا بہرا کہے گا کہ مجھ میں تو سننے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، میرے اندر علم کیسے پہنچتا، اگر میں سنتا ہوتا تو ضرور اتباع کرتا اور قبول کرتا. اب تینوں اپنے عذر پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے اس دن ایک امتحان قائم کرے گا، ایک گڑھ آگ کا قریب کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اس میں کود جاؤ، اس میں چھلانگ لگا دو، اس میں چھلانگ لگا دو. اب جو پیچھے ہٹے گا، پسو پیش کرے گا، وہ امتحان میں ناکام ہوگی. اللہ فرمائے گا اب تو تم سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو میری بات کو، تم میری اتباع نہیں کر رہے، پیروی نہیں کر رہے، تم دنیا میں بھی پیروی نہ کرتے، جاؤ جہنم. اور جو لوگ کود جائیں گے، اللہ فرمائے گا شاباش، تم پیروی کے امتحان میں کامیاب، تم نے میری بات آج بھی مانی، اگر دنیا میں بھی تم تک حق پہنچتا یقیناً مان لیتے. تو عذر جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن بھائی علم حاصل کر کے اس علم کی حجت قائم ہو جاتی. اس لیے سب سے بدترین طبقہ ان لوگوں کا ہے جو علم کے زیور سے آراستہ ہو، علم سے مالا مال ہو اور عمل نہ کرتا، یہ بدترین قسم. اس سے ہلکا وہ شخص ہے جو عمل نہیں کرتا، اس کے پاس علم بھی نہیں، اس کا جہل عذر بن سکتا ہے اللہ کے سپرد، لیکن تیرے پاس کوئی عذر نہیں، تیرا علم تجھ پہ حجت بن کر قائم ہے. لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسر عن خمس، جب اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا تو اس کا قدم ایک بال کے برابر نہیں ہل سکے گا جب تک اللہ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمر ہی فیما انزا، ایک اپنی عمر کا حساب تو کہاں گزار کر آئے. وان شباب ہی فیما ابلا، اور دوسرا اپنی جوانی کا حساب دو، جوانی کہاں کو سیدھا کی، ذرا بتاؤ یہ جوانی کی راتیں کہاں گزری اور جوانی کے دن کہاں گزرے، جوانی کی جلوتیں اور خلوتیں کہاں بتا کر آ رہے. وعن مالہ من اين اکتسب، اور یہ مال کا حساب دو، یہ جو مال کے ڈھیر تھے یہ کہاں سے کمائے تھے. اور چوتھا سوال وہ فیما انفق، اور پھر یہ مال خرچ کہاں کیا، کیا خریدا اس سے. اور پانچواں سوال ور عمل ہی فیما علم، جو تم کو علم دیا، جو تم نے علم حاصل کیا، اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. تو مستقل ایک سوال ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل پیش کرو، یہ تمہارا علم ہے، اتنا اس کا ڈھیر ہے، اس ڈھیر کے برابر اپنا عمل بھی ثابت کرو. تمہیں معلوم نہیں تھا نمازیں فرض ہیں، پوری پڑھی یا نہیں پڑھی، روزے فرض ہیں، رکھے ہیں نہیں رکھے، تمہیں معلوم نہیں تھا استطاعت پر حج فرض ہے، حج کیا، تمہیں معلوم نہیں تھا زکات فرض ہے، اپنے مال کے ایک ایک پیسے کی زکات کا حساب دو. تو علم ایک حجت ہے، حاصل ہو گیا عمل فرض ہو گیا، اور اس پر عمل کرنا. تو یہ دو باتیں آج کی ضرورت. ایک اپنے عقیدے اور عمل، اپنے منہج اور تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے علم نافع جس کا منبع اور مصدر علماء کرام. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم حاصل نہیں ہوتا مگر علماء سے سیکھنے سے. تو ان کی صحبت اور ان کی رفاقت اور ان کی محبت یہ انتہائی ضروری، تاکہ ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا رہے. اور حاصل ہونے والا یہ علم اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یوں یہ جو علم کا دور دورہ ہے، یہ آج کے دور کی سب سے بڑی غنیمت. اس غنیمت کو سمیٹو اور اس علم کے نشر اور اس کے بقا کی اساس جو ہے وہ دینی مدارس ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے. یہ مدرسہ بھی 7-8 سال سے بحمد اللہ قائم، ہر سال حاضری کا موقع ملتا ہے اور متعدد حفاظ ہر سال اپنے سینوں میں کتاب اللہ کو حفظ کر کے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، جو کہ بڑی ایک خوشائند بات ہے اور انتہائی ایک انقلابی قدم ہے. یہ سلسلے قائم و دائم رہیں، علماء بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، طلبہ بھی، والدین بھی اور ان اداروں کے معاونین بھی. یہ ایک اجتماعی ایک عمل ہے جو سب کی کوششوں سے چلتا ہے. والدین بچوں کو گھر سے نہ بھیجیں تو مدرسے میں کون آئے گا، بچوں کا شوق و ذوق نہ ہو تو مدارس کیسے آباد ہوں گے، معاونین نہ ہو یہاں خرچ کون کرے گا، اساتذہ نہ ہو ان کو پڑھائے گا کون. ہر شخص ان میں سے اپنے طور پر ایک بڑی اہمیت کا حامل، اور سب کا کردار ایک مساوی کردار. اس کردار کو ادا کرتے رہو تاکہ ہمارے عقیدے اور حفاظت کے یہ مراکز قائم رہیں، حفاظ پیدا ہوتے رہیں، علماء پیدا ہوتے رہیں، علم نشر ہوتا رہے، عمل ہوتا رہے. یہی کائنات کی بقا ہے، ورنہ جہل کا پھیل جانا یہ قیامت کے وقوع کا پیش خیمہ ہوگا اور قیامت کے وقوع کی علامت ہوگی. بالتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ ہم کو توفیق دے اپنی اپنی حدود کے مطابق ان ذمہ داریوں کو پہچانے، مسئولیت کو پہچانے اور اس پر قائم رہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.